انك انت السميع العلیم کی تفسیر فرماتے ہیں، انك انت السميع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. ان دو ناموں سمیع و علیم کے نزول کی وجہ بیان کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ دو صفات کیوں بیان فرمائی؟ انك انت السميع العلیم، یعنی سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں. سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں. علیم بنیاتنا، اور آپ ہماری نیت سے بھی باخبر ہیں کہ ہم نے یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے تھے، ہم نے یہ بیت اللہ کی تعمیر آپ ہی کے لیے کی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری تفسیر ہے. سمیع اور علیم میں خاص ربط ہے. دنیا میں آدمی بعض وقت سنتا تو ہے لیکن دل کے حال سے بے خبر ہوتا ہے، تو وہ سمیع تو ہوتا ہے، علیم نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اس کی خوب تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، کوئی مفاد، کسی مفاد کے لیے تعریف کر رہا ہے، کسی اور خاص بات کے لیے، تو دوسرا شخص سن تو رہا ہے لیکن دل کے بغض سے بے خبر ہے، دل کے بغض سے بے خبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ سمیع تو ہے، علیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کیونکہ وہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہیں. لہذا دونوں پیغمبروں نے سمیع کے بعد علیم کو علیم فرمایا کہ آپ ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے دل کے حال سے بھی باخبر ہیں کہ ہم نے یہ کام، یعنی بیت اللہ کی تعمیر، صرف آپ کے لیے کیے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا مسلمین لک سے کیا مراد ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ تھے ہی، کیونکہ پیغمبر تو جو پیغمبر ہوتا ہے وہ مسلمان کیسے نہیں ہوگا، مسلمان تو تھے ہی، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ پھر وہ کہہ رہے ہیں وجعلنا مسلمین لک. لک اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کو مسلمان بنا دیجئے، بلکہ معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان تو ہم ہیں ہی، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے، ہمارے اخلاص میں زیادہ ترقی عطا فرمائیے. جو ایمان و یقین اور اطاعت اور اخلاص اس وقت ہمیں حاصل ہے اس سے اور زیادہ اعلیٰ درجے کا عطا فرمائیے. یہاں یہ مراد ہے. جیسے عام طور پہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ مالدار ہے لیکن اور مالدار ہونے کی گنجائش موجود ہے، اور مالدار ہونے کی، اسی طرح ایماندار بھی ہے. ہر چیز کا ایک ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو جس طرح مالدار کا ایک پیمانہ ہے کہ لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ کماتا ہے تو مالدار ہے، حالانکہ مال کا اطلاق جو ہے وہ 25,000 تنخواہ پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہونا ہونا نہیں کہلاتا. اسی طرح جو ہمارا عام لوگوں کا ایمان ہے وہ ایسا ہی ہے، بس ایماندار تو ہم ہیں، لیکن ایماندار اصل وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، ہر چیز کا والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی بہتات ہو. چنانچہ کپڑے والا، موتی والا، پان والا، ہر چیز کا والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی اسٹاک، اس کا خوب اسٹاک ہو. ورنہ عام آدمی بھی کپڑے پہنتا ہے، ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، 10 جوڑے بھی گھر میں ہوں گے لیکن کپڑے والے نہیں کہلا سکتے. پان کھانے والا پان والا نہیں کہلاتا، بیچنے والا کہلاتا ہے. اسی طرح وہ آدمی بھی ایمان والا کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جس کے ایمان سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ابھی تو ہمارا ایمان ہمیں خود ہی پورا فائدہ نہیں دے رہا ہے، جیسے 25,000 میں اس کا اپنا ہی گزارا نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے کو کیا خبر لے گا، لیکن جب وہ 25 لاکھ کمانے لگے گا تو وہ چوکیدار بھی رکھے گا، ڈرائیور بھی رکھے گا، پھر اس کی دولت سے دوسروں کو فائدہ ہوگا. اب اس کو کہہ سکتے ہیں یہ مال والا ہے. مال والا اس کو کہیں گے جس کے مال سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو ایمان والا بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایمان سے دوسروں کو فائدہ ہو. ہمارا ایمان تو خود ہی اتنا مزمحل سا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے صاحب حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، تو ہم بھی کہنے لگتے ہیں ہاں واقعی بات صحیح، کیوں مشکل ہے بھائی، آپ نے کر کے دیکھا ہے، آپ کر کے دیکھیں، بے شمار لوگ الحمدللہ اس دور میں بھی حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، کوشش کرنے سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں مسلم مراد یہ نہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے بلکہ ہمارے ایمان و یقین میں مزید اضافہ فرما دیجئے۔ اس لیے ترجمہ دیکھنا کافی نہیں، ترجمہ کے ساتھ تفسیر دیکھنا بھی ضروری ہے، اور تفسیر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے، ورنہ آدمی بالکل غلط سمجھتا ہے مسلمین کے بارے میں۔ وہ یہ سوچے گا کہ نبی تو مسلمان ہوتے ہی ہیں، پھر مسلمان مسلمین الگ کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد خاص خاص اخلاص اور اطاعت اور فرما برداری کی ترقی ہے، جو انبیاء علیہ السلام بھی اور سے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہنے کو ایک عام انسان بھی انسان ہوتا ہے لیکن خدا نخواستہ فالج زدہ ہے، ہاتھ پیر اس کے چل نہیں پاتے، کہنے کو تو انسان ہے لیکن اس کو آپ کہیں کہ تمہارے ساتھ دس انسان کر دیے جاتے ہیں، دسوں کے دس بستر پہ پڑے ہیں، کہے گا یہ تو ایک بھی انسان کامل نہیں۔ تو انسان کامل وہ ہوتا ہے جو خود بھی صحت مند ہو اور دوسروں کی مدد کر سکے۔ تو ایمان کامل بھی جب ہوتا ہے کہ جو خود بھی اتنا مستحکم ہو اور دوسروں پر اثر انداز ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں وارینا مناسکنا، اور ہم کو حج کے احکام بتلا دیجئے، حج کس طرح کیا جائے، طواف کس طرح کریں، منا میں کب قیام کیا جائے، اور اسی طرح پورے احکامات بتا دیجئے۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ حج میں جتنے کام کرتے ہیں یہ کوئی من گھڑت اور خیالی نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ اور تمام احکامات حج کے بتائے، اور کعبہ شریف جہاں واقع ہے وہ پورے عالم کا وسط ہے، پورے عالم کے درمیان میں جگہ ہے بیت اللہ جہاں پہ موجود ہے۔ آج دنیا سائنس اور پوری دنیا کفر حیران ہے کہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ بالکل وسط میں کعبۃ اللہ شریف کیسے بنایا گیا، جب اس کے اس وقت پیمائش کی، جبکہ اس وقت پیمائش کے آلات بھی نہیں تھے، سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہاں پر کعبے کی بنیاد رکھو جو وسط ہے دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے درمیانی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، جب معجزہ ہے۔ حضرت والا نے اس کو اب ایک مسلسل نظم میں بند کیا تھا، معجزہ ہے کہ آلات پیما نہ تھے، معجزہ ہے کہ آلات پیما نہ تھے، بس دنیا میں ہے کعبہ محترم، اس کے باوجود کہ پیمائش کے آلات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آئندہ آنے والے سب آلات سے، دنیا کتنی بڑھ گئی، جب دنیا بنی ہوگی چھوٹی سی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے، پھر بڑھتے بڑھتے آج تقریباً 8 ارب کی آبادی دنیا میں ہو چکی ہے، تو اتنی آبادی کے بعد دنیا کتنی کتنی طرف بڑھ گئی۔ جیسے پہلے کہتے تھے کراچی کا درمیان جو ہے یہ قائد اعظم کا مزار ہے، اور اب کراچی کہاں کہاں پہنچ گیا، اب یہ سمجھنا دشوار ہے کہ اب یہ درمیان میں ہے بھی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا وہ وسط دنیا میں موجود ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرمائیے، یعنی ہم پر توجہ اور مہربانی کو قائم رکھیے۔ تُبْ عَلَيْنَا کی تفسیر علامہ علوسی فرماتے ہیں اَيْ وَفِّقْنَا لِلتَّوْبَا، یعنی ہم کو توفیق توبہ دیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ سے مراد توفیق توبہ ہے، جس کو توفیق توبہ نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے بہت دور ہے، گناہ کر رہا ہے توبہ کی توفیق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت دور ہے، مقام بعد میں ہے، اور جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے اپنا محبوب بناتے رہیں گے، اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ توجہ اس لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرات تو پہلے ہی پاکیزہ تھے، اللہ کے پیارے جو نبی ہوتا ہے وہ منتخب ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں توجہ، ہم جو کرتے ہیں توبہ اپنے گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے، توبہ اور استغفار میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، توبہ توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہے آئندہ گناہ سے بچنا، استغفار کا مطلب ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا۔ دیکھیے جملہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، من کل ذنبی، پچھلے تمام گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ. اب یہ جملہ آگے کیوں بڑھایا؟ اور میں توبہ کرتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کی طرف، اب میں آپ ہی کی طرف چلوں گا، ادھر ادھر اب گناہوں میں دوبارہ ملوث نہیں ہوں گا. تو توبہ کا مطلب ہے رجع، کہ وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، یعنی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے. ٹی وی دیکھتا ہوا، میچ دیکھتا ہوا، گناہ کرتا ہوا، داڑھی منڈاتا ہوا جو توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. استغفار تو کہہ سکتے ہیں، توبہ وہ ہوتی ہے کہ داڑھی منڈانا اور کٹانا چھوڑ دے، بد نگاہی چھوڑ دے، اس کو کہتے توبہ کرنا. پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن بعد پھر ہو گیا کوئی گناہ، تو پھر دوبارہ توبہ کر لے. یہ گناہ کیونکہ ایسا ہے جو مستقل چل رہا ہے، اس لیے ہمارے حضرت اس کو بار بار بیان فرماتے تھے کہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے. کوئی بتائے کہ داڑھی منڈانے میں کوئی مزہ آتا ہے، پینچا لٹکانے میں کوئی مزہ آتا ہے، جلو بد نگاہی میں مزہ ہے، گانا سننے میں مزہ ہے، تو وہ گناہ تو آدمی تھوڑی دیر کرتا ہے، یہ گناہ 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے. اسی لیے چاروں آئمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمارے والا نے جب لاہور میں بیان کیا، 1987 کی بات ہے، الحمدللہ میں موجود تھا، ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، 1000 کا مجمع ہوگا، یہ چھوٹا سا 50 آدمی کا مجمع نہیں تھا، 1000 کا کم از کم مجمع ہوگا. لاہور کے ایک مدرسے میں حضرت کا بیان ہو رہا تھا، حضرت والا جب یہ مسائل بیان فرمائے تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے 60 سال کے تقریباً، انہوں نے کہا آج تک مجھے معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ. اب بتائیے، مسلمان بچہ بالغ ہوا 15 سال 25 سال 60 سال کا ہو گیا، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ معلوم کرنا تو بھئی ہماری ذمہ داری، ہم جا کے علماء سے پوچھیں، اور بہت سے اہل علم بھی بتاتے نہیں ہیں، وہ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، ہمارے گناہ پہ نکیر کر رہا ہے. لیکن لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جزاک اللہ آپ نے توجہ دلائی، ورنہ ہم اللہ کی نافرمانی میں رہتے. لہٰذا وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، برسر محفل دعا سے پہلے کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ گواہ رہیے، آئندہ میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا، کیونکہ آج تک مجھے پتا نہیں تھا کہ داڑھی کٹانا اور منڈانا گناہ ہے، آج مجھے پتا چلا ہے. حضرت والا کی باتوں میں ایک تو اثر بھی تھا، اللہ والوں کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سے مجمع کو، بہت سے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں، لہٰذا اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے. جو بات تمہیں معلوم ہے اس کو آگے پہنچاؤ. جب اس کو آگے پہنچایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جس نے بتایا اس کو تو ابھی عمل کی توفیق نہیں ہوئی، دوسرے کو عمل کی توفیق ہو گئی، دوسرے کو عمل کی توفیق ہو گئی. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون اللہ کا پیارا ہے، لیکن احکامات پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کو اپنے سے اچھا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، اپنے سے بہتر سمجھ کے اس تک دین کی بات پہنچانا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.